السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه البخاري ومسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلیک توکلنا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج ہم نے انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع تصور پر گفتگو سمجھنی ہے. اس کے حوالے سے سیرت کے موضوع پر قرآن مجید کی عظیم آیت مبارکہ ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21، اسی کی تلاوت کی گئی ہے، اسی کے حوالے سے انشاءاللہ اس موضوع کو سمجھیں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے. لمن کان یرجو اللہ، اس کے لیے جو اللہ کا امیدوار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے. لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخر، اور جو آخرت کے دن کا طلبگار ہے، آخرت کی کامیابی چاہتا ہے. بذکر اللہ کثیرا، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا. اس آیت مبارکہ میں دو باتیں بیان ہوئی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی ذات مبارکہ میں پوٹینشلی تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے، لیکن فائدہ اسی کو پہنچے گا، نمونہ آپ کو وہی بنائے گا، آپ کی سنت سے، آپ کی سیرت سے رہنمائی اسی کو ملے گی کہ جو تین اوصاف رکھتا ہو، تین خوبیاں رکھتا ہو. جیسے قرآن مجید کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ آیت 185 میں کہ ہدل للناس، یہ قرآن پاک تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. لیکن سورہ بقرہ کے شروع میں کہا گیا کہ ہدل للمتقین، ہدایت ملے گی متقیوں کو. پوٹینشلی قرآن مجید میں ہر انسان کے لیے ہدایت ہے، چاہے کوئی عام انسان ہو، چاہے کوئی بہت بڑا ذہین اور فلسفی ہو، ہدایت سب کے لیے ہے. لیکن ملے گی کس کو؟ متقیوں کو، ہر ایک کو نہیں ملے گی. ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ مثال سے بات کو سمجھاتے تھے کہ ڈیسپرین کی ٹیبلٹ میں سر درد کا علاج ہے، لیکن ہر ایک کو اس سے شفا نہیں ملے گی. شفا اسی کو ملے گی جو کہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس ڈسپرین کو استعمال کرے گا. ورنہ ایک ٹیبلٹ میں شفا ہے، علاج ہے. تو قرآن مجید میں ہدایت ہے لیکن ہر ایک کو نہیں ملے گی، ملے گی اسی کو جو متقی ہے، جس کی کچھ صفات ہیں جو سورہ بقرہ کے شروع میں بیان ہوگی. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے، لیکن آپ نمونہ بنیں گے اس کے لیے جس میں تین خوبیاں. لمن کانا یرجو اللہ، نمبر ایک، جو اللہ تبارک و تعالی کا طلبگار ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے. اللہ سے محبت کے حوالے سے بڑی پیاری آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے نبی ان سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پہ چلو. یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بخش دے گا. واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کو ہی مطلوب مقصود بنانے کی توفیق عطا فرمائے. تو جس کا مقصود ہے اللہ کی رضا کا حصول اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اسے کیا کرنا پڑے گا؟ اسے اللہ کے رسول کی اتباع کرنی پڑے گی، اللہ کے رسول کی پیروی کرنی پڑے گی. وہ اللہ کے رسول کی سیرت کو، سنت کو سمجھنے کی کوشش کرے گا پیروی کی نیت سے. جتنا جتنا پیروی کرے گا آپ کے اسوے کی، آپ کی سیرت کی، اسے اس کا مطلوب مل جائے گا، اللہ بھی اس سے محبت کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو آپ کے اسوے سے استفادے کے لیے پہلی شرط اللہ ہی مطلوب اور مقصود بن جائے، اللہ ہی محبوب بن جائے. دوسری شرط فرمایا لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخر، وہ جو کہ آخرت کا طلبگار ہے. قرآن مجید میں بار بار ہمیں اس طرف متوجہ کیا گیا کہ خدا کے لیے دنیا کا طلبگار مت بنو. یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا بڑی گھٹیا شے ہے، بڑی عارضی شے ہے. طلبگار بننا ہے تو آخرت کے بنو. بل تو سرون الحیات دنیا بل آخرت خیروں آپ کا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. تمہاری سوچیں، تمہارے منصوبے، تمہارے ارادے، وہ صرف اور صرف دنیا کی زندگی کی حد تک ہے. بڑے کوتا نظر ہو، بڑے شارٹ سائٹڈ ہو، دور اندیش بنو، آگے کی سوچو. ابھی حافظ صاحب نماز میں آیت تلاوت کر رہے تھے سورہ حشر کی، ول تنظر نفس ما قدمت لغد. ہر انسان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، آخرت کے لیے کیا تیاری کی. تو بل تو سرون الحیات دنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. بل آخرت خیروں آپ کا، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. دنیا گھٹیا ہے، آخرت بہتر ہے. دنیا عارضی ہے، آخرت ہمیشہ ہمیشہ بھی. تو اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کا طلبگار بنائے. اور جو آخرت کا طلبگار ہے اسی کو اسوا، اسی کو رہنمائی ملے گی اللہ کے رسول کی ذات سے. کیوں؟ اس لیے کہ آخرت کی نعمت ملنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے. اللہ نے بار بار فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اور پھر آگے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ توبہ، سورہ عنکبوت، اس میں آگے مزید وضاحت ہے کہ آسانی سے جنت نہیں ملے گی. سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ ہم حسب تم اندر الجنہ، کیا تم نے سمجھا کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے جو ان لوگوں پر آئے تھے جو تم سے پہلے گزرے ہیں. مستهم البأساء والضراء، انہیں تو آپ پکڑا تھا سختیوں نے اور تکلیفوں نے. وزلزلوا، اور وہ ہلا مارے گئے تھے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ پکار اٹھے تھے اللہ کے رسول بھی، اہل ایمان بھی، کہ کب آئے گی اللہ کی مدد. تو پھر خوشخبری دی گئی الا ان نصر اللہ قریب، جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے. تو جنت آپ آسانی سے نہیں ملے گی, اللہ آزمائے گا اور اللہ تعالیٰ آزمائشوں کے ذریعے سے دیکھے گا کہ کون اپنے دعوی ایمان میں سچا ہے اور کس کا دعوی ایمان صرف زبان کی حد تک ہے. اور جو آزمائشوں میں کندن ثابت ہوں گے انہیں کو جنت ملے گی. تو جو آخرت کا طلبگار ہے وہ سوچ لے کہ آخرت کے لیے محنت کرنی پڑے گی, مشقت کرنی پڑے گی, آزمائشیں آئیں گی, لیکن ہم آخرت کی تیاری کے لیے کیا کریں, اس کے لیے اسوہ کون ہے؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہیں سے رہنمائی نہیں ملے گی. اگر رہنمائی ملے گی تو کس سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے سے. اگر خود سے کچھ نیکیاں کا تصور قائم کر لیا تو ٹھوکرے کھائیں گے. وہ واقعہ آپ سب نے سن رکھا ہوگا کہ اللہ کے رسول گھر پر موجود نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اور تین اشخاص آئے اور اس وقت ان پر نیکی کا جذبہ پوری طرح سے حاوی تھا. نیکی بھی ایک جذبہ ہے اور جذبے اپنی حدود میں نہیں رہتے, بعض اوقات آگے بڑھ جاتے ہیں, رہبانیت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں, غلو کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہیں؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ اچھا کچھ سوالات پوچھنے ہیں, یہ بتائیے کہ نفل روزے کتنے رکھتے ہیں؟ کہا رکھتے بھی ہیں چھوڑتے بھی. رات کو کتنی دیر تک کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں؟ تہجد میں کتنا وقت لگاتے ہیں؟ سوتے بھی ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں. پھر آپس میں کہا کہ وہ تو اللہ کے رسول بخشے بخشائے, انہیں زیادہ محنت کی ضرورت ہے. ان میں سے ایک نے کہا کہ اب میں کبھی بھی رات کو نہیں سوؤں گا اور پوری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھوں گا. دوسرے نے کہا کہ میں کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا, ہمیشہ نفل روزے رکھا کروں گا. تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا. شادی کی وجہ سے انسان دنیا داری میں پڑتا ہے, مسائل بڑھ جاتے ہیں, اللہ اللہ کروں گا. اتنے میں اللہ کے رسول آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی یہ باتیں سن لی اور آپ نے ان کو ڈانٹا. اور یہ پہلا موقع ہے کہ آپ نے ایک دعویٰ کیا, ورنہ آپ عام طور پر بڑا عرضی کا اظہار کرتے ہیں, لیکن اصلاح کے لیے ضروری تھا یہ دعویٰ کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہوں اور میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں, لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نفل پڑھتا بھی ہوں, کبھی نفل روزے رکھتا بھی ہوں, کبھی چھوڑتا بھی ہوں, اور میں نے شادی بھی کر رکھی ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے دوری اختیار کی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. لہذا ایک معتدل نمونہ اگر ملے گا ہمیں نیکی کے لیے تو کہاں ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں. تو اگر آخرت کی طلب ہے, آخرت کی کامیابی چاہیے, جہنم سے بچنا چاہتے ہیں, جنت چاہتے ہیں, تو کہاں سے ملے گی رہنمائی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اس میں سے. تیسری بات بیان فرمائی, و ذکر اللہ کثیرا, آپ کی ذات مبارکہ اس کے لیے اسوہ بنے گی جو کثرت سے اللہ کو یاد کرنا چاہتے ہیں. اللہ کا حکم ایسی سورۃ الاحزاب میں, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر کرو کثرت سے. اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اللہ کا ذکر کثرت سے کیسے کریں, اس کی کیا صورت ہے, اس کے لیے بھی نمونہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہی اللہ کا ذکر کریں, الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور, مسنون دعا. اس کے بعد بچنے تقاضا ہے بیت الخلا جانا, بظاہر ایک گھٹیا کام لگتا ہے لیکن اس کے لیے بھی ذکر ہے. بیت الخلا جاتے ہوئے مسنون دعا, بیت الخلا سے نکلتے پھر مسنون دعا, وضو کرنے کے بعد دعا, گھر سے نکل رہے ہیں مسجد جانا ہے تو گھر سے نکلنے کی دعا, مسجد میں داخل ہونے کی دعا, مسجد سے باہر نکلنے کی دعا ہے, مسجد میں تو ذکر ہی ذکر ہے, گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے, ناشتہ کرنے کا آغاز کیا تب دعا ہے, ناشتہ مکمل ہوا ہے تب دعا ہے, لباس پہن رہے ہیں تو دعا ہے. تو اگر رہنا چاہتے ہیں ہر وقت حالت ذکر میں تو بہترین نمونہ کون ہے؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالی ہمیں یہ تینوں سعادتیں عطا فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے، آخرت کا طلبگار بنائے، گھٹیا دنیا کا طلبگار بننے سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں کثرت سے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے. تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے، لیکن اس کے لیے جس میں یہ تین خوبیاں. اب اس آیت میں رسول اللہ سے مراد کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات مبارکہ میں اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ ہے. رسول اللہ سے مراد کون سے رسول ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے رسول ہیں، اور بھی کئی رسول ہیں. ہر رسول کی یا ہر نبی کی خاص شان ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی شان صفی اللہ، اللہ کے چنے ہوئے. حضرت نوح علیہ السلام کی شان نجی اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نجات دی، اکثریت ہلاک ہوئی اور تھوڑے سے لوگ کشتی میں بچے، اور پھر وہی بچے، انہی کی نسل بعد میں آگے چلی. وجعلنا ذریته هم الباقی، نجی اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ، اللہ نے اپنی روح حضرت مریم سلام علیہا میں القی کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ، وروح من، سورہ نساء کی آخری آیت میں آتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ، اللہ کی راہ میں تو ان کو ذبح کر دیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، وہ تو اللہ نے ان کو محفوظ رکھا اور ان کی جگہ جنت سے ایک مینڈا آیا. وہ فدئی نہ ہو بذبح عظیم. تو ہر رسول کی ایک خاص شان ہے. حضرت محمد کی خاص شان کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، آپ کی خاص شان ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. رسالت صرف آپ پر مکمل نہیں ہوئی، اپنے اعلی ترین شان کو، عروج کو، اپنے کلائمیکس کو پہنچے. آپ رسول کامل ہیں. کیوں؟ اس سے پہلے جو بھی رسول تھے وہ صرف کسی خاص قوم کی طرف آتے تھے، ان کی دعوت ہوتی تھی یا قوم عبد اللہ. آپ واحد رسول ہیں کہ جن کی رسالت تمام لوگوں کے لیے. سورہ اعراف آیت 158، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. رسول کے معنی بھیجا ہوا. اللہ نے بھیجنے کا حق ادا کر دیا آپ کی ذات مبارکہ میں، رسالت کا حق ادا ہو گیا کہ آپ سب کی طرف رسول ہیں، آپ کو سب کی طرف بھیجا. باقی رسولوں کی رسالت وہ خاص پیریڈ کے لیے تھی، اس کے بعد ختم. اللہ کے رسول کی رسالت قیامت تک کے لیے، آپ کے بعد اور کوئی رسول نہیں آئے گا، اب قیامت تک کے لیے آپ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور باقی رسولوں کی رسالت خاص علاقے تک تھی، آپ کی رسالت گلوبل ہے، آپ کی رسالت پورے پورے عرضے کے لیے. اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اگر کسی ہستی میں تو وہ کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہاں رسول سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لقد کان لکم فی رسول اللہ، ورنہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ سے مراد حضرت موسیٰ بھی ہو سکتے، حضرت عیسیٰ بھی ہو سکتے، حضرت ابراہیم بھی ہو سکتے ہیں. نہیں، یہاں پر رسول اللہ سے مراد کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی دو وجوہات اور بھی ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص کہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر رسول اللہ سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام، لیکن کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری سیرت مسرد حوالوں کے ساتھ محفوظ ہے؟ کیا کوئی ان کی آج پیروی کر سکتا ہے؟ سوال پوچھے یہودیوں سے کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی آج ممکن ہے؟ کیا ان کو اسوہ بنایا جا سکتا ہے؟ تو جواب نفی میں ہوگا. واحد ہستی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی پوری سیرت اور پوری سنت الحمدللہ محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ سیرت نگاروں کو محدثین کو اجر عطا فرمائے, بڑی محنت کی اور آپ کی زندگی کا ایک ایک گوشہ محفوظ کیا. آج کی جب ہم سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتا پھرتا ہوا محسوس کرتے ہیں, یہاں تک کہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے معمولات کے حوالے سے بھی آپ کی سنت آپ کی سیرت ہمیں رہنمائی دیتی. یہودیوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ تمہارے پیغمبر کیسے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں بھی تمہیں بتاتے ہیں. آپ نے کہا کہ جا کر کہو کہ ہاں ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ استنجا کیسے کیا جاتا ہے. استنجا تو عبادات کی بنیاد ہے, طہارت نہ ہو تو نماز ہوتی نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی واحد ہستی ہیں کہ جن کا اسوہ محفوظ ہے اور جس سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے, جس کی پیروی کی جا سکتی ہے, اور کسی نبی کا اسوہ محفوظ ہی نہیں. تو اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہاں رسول اللہ سے مراد تو اور رسول ہے تو پھر آگے معاملہ جو ہے مشکل ہو جائے. پھر جیسے آج کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جامع تصور, اگر کوئی سپہ سالار اسوہ بنانا چاہے تو کیا حضرت عیسیٰ کو بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا. جزوی طور پر رہنمائی مل سکتی ہے وہاں سے, لیکن جامع نمونہ وہ نہیں ہے. انہوں نے کبھی کوئی جنگ کی نہیں. اگر کوئی شوہر اسوہ بنانا چاہے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا سکتا؟ نہیں بنا سکتا, انہوں نے شادی کی نہیں. اگر کوئی حاکم اسوہ بنانا چاہے موسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا سکتا؟ حکومت ملی نہیں, حکومت کی نہیں. اسی طریقے پر آپ کو نظر آئے گا کہ واحد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن کی ہر حیثیت کے اس اعتبار سے پیروی ہو سکتی ہے. مشکل حالات میں تبلیغ دائی حضرت عیسیٰ بھی ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں, مکہ کی گلیاں ہیں اور لوگوں کی طرف سے طنز بھی ہے, استہزاء بھی ہے. طائف کی گلیوں میں پتھر بھی مارے جا رہے ہیں, ایک وہ کیفیت بھی ہے. لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لیڈر کی حیثیت سے, ایک قائد کی حیثیت سے مدینے میں نظر آتے ہیں. ساتھ بہت سارے جانصار آپ کے موجود ہیں, ان کی قیادت کرتے ہوئے آپ مہمات سر کر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ کی اسوے میں آپ کو یہ دوسری شان نظر نہیں آئے گی, پہلی نظر آ جائے گی. اسی طریقے پر ایک والد کے لیے اسوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شوہر کے لیے اسوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. گو کہ آپ کے والد ماجد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے, لیکن بالکل بیٹوں کی طرح احترام کیا ہے ابو طالب کا, بالکل بیٹوں کی طرح احترام کیا حضرت عباس کا رضی اللہ تعالی عنہ. لہذا بیٹے کے لیے بھی اسوہ. اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں آپ دیکھیے تو مسجد کے پیش امام کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد کے خطیب کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد میں مدرس تعلیم دینے والے کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. مزکی مربی کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہماری مسجدوں میں امام اور ہوتے ہیں, خطیب اور ہوتے ہیں, مدرس اور ہوتے ہیں. اللہ کے رسول سب کچھ ہے. مسجد سے باہر نکلیے تو ایک تاجر کے لیے اسوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک سپہ سالار کے لیے اسوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک قاضی کے لیے جج کے لیے اسوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک حاکم کے لیے اسوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جامعیت، کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حیثیت کے اعتبار سے نمونہ، اور کسی پیغمبر کی سیرت ایسی جامع نہیں ہے، اور کسی پیغمبر کی سیرت محفوظ نہیں ہے. لہذا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں. یہ باتیں تو میں نے آپ کی سیرت کے حوالے سے انفرادی اعتبار سے کہی، انفرادی اعتبار سے استاد کے لیے، سپہ سالار کے لیے، جج کے لیے، قاضی کے لیے، حاکم کے لیے، والد کے لیے، بھائی کے لیے، شوہر کے لیے، آپ اس وقت اجتماعی اعتبار سے بھی آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا اسوہ انتہائی جامع ہے. دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو مختلف گوشوں کے اجتماعی کام کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجتماعی اعتبار سے بھی ایک ایسا جامع اسوہ قائم کیا کہ انسان حیران ہوتا. آپ ذرا سوچئے کہ لوگ اجتماعی اعتبار سے کیا کیا کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں اصلاحی نوعیت کے، رسومات کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، عقائد کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، اچھا کام ہے، مسئلے ہوتے ہیں، لیکن وہ ساری زندگی اصلاح ہی کرتے رہتے ہیں، ایک ہی کام میں لگے ہوئے ہیں، اسی حوالے سے اصلاح ہو رہی ہے، رسومات کی ہو رہی ہے یا عقائد کی ہو رہی ہے، تصورات کی ہو رہی ہے. کیا اللہ کے رسول صرف ایک مصلح تھے؟ آپ نے بھی عقائد کی اصلاح کی ہے، رسومات کے بوجھ گردنوں سے اتارے ہیں، بدعات کے بوجھ، توہمات، وہم، ان کی مصیبتیں آپ نے لوگوں سے دور کی ہیں. یزع عنہم اسراہم والاغلال التی کانت علیہ. لیکن آپ صرف مصلح تو نہیں تھے، آپ نے اس سے آگے بڑھ کر اور بھی بہت کچھ کیا. بہت سے لوگ ہیں جو اجتماعی اعتبار سے تسکیے کا کام کر رہے ہوتے ہیں، خانقاہیں بناتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کی صفائی، لوگوں کی سوچوں کی تطہیر، اس پہ پوری پوری زندگیاں لگا دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تزکیہ کیا ہے صحابہ کرام کا. کہاں وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے تھے، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، جو کامن لوگ تھے، جھگڑالو لوگ تھے، اللہ کے رسول نے ایسا تزکیہ کیا، دل میں ایسی اللہ کی محبت اور آخرت کی فکر ڈالی کہ اب کیفیت یہ پیدا ہو گئی، وہ یو سرونا اللہ انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، خواہ خود کتنی ضرورت مند کیوں نہ ہو. بار بار آپ نے ہیمر کر کے ان کے دل سے دنیا کی محبت کو نکالا، اللہ کی محبت، آخرت کی فکر کو ڈالا. چلتے چلتے ایک دم رک گئے، آواز ہی سب لوگ جمع ہو گئے، کچرے کا ڈھیر ہے، بکری کا بچہ مرا ہوا ہے، کان بھی کٹے ہوئے ہیں. آپ پوچھتے ہیں کہ کون مجھ سے ایک درہم میں یہ بچہ خریدتا؟ تو عرض کی سب صحابہ نے کہ ہم تو اس سے ویسے بھی نہیں لیں گے، ایک درہم کا کون لے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی نگاہ میں دنیا کے سارے مال و اسباب کی حقیقت اس بکری کے بچے سے بھی کم. اس طریقے پر آپ نے تزکیہ کیا. لیکن کیا آپ صرف ایک مزکی تھے، صرف ایک مربی تھے؟ آپ کو محسوس ہوگا کہ نہیں، آپ نے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کیا. ایک اجتماعی کام ہوتا ہے تعلیمی اور تدریسی. بڑے بڑے علماء ہیں جن کی ساری زندگی گزر جاتی ہے پڑھانے میں، اور ان کے کئی شاگرد ہوتے ہیں، سینکڑوں شاگرد ہوتے ہیں، زندگی پڑھاتے رہتے ہیں. اللہ کے رسول خود کہتے ہیں انا بعثت معلماً، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. آپ نے بھی تعلیم کا کام کیا ہے، تدریس کا کام کیا. جتنے شاگرد آپ کے، اتنی دنیا میں کسی کے نہیں ہوں گے. صحابہ اکرام کی تعداد 140,000 کے قریب بتائی جاتی، اتنے شاگرد آپ کے جن کو کہ آپ نے تعلیم دی. لیکن کیا آپ صرف ایک معلم تھے؟ آپ کہیں گے نہیں، صرف آپ ایک معلم نہیں تھے. اگر آپ کو آپ صرف ایک معلم تھے تو یہ تو ہم نے آپ کے اسوے کو محدود کر دیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رفاہی کام کر رہے ہوتے ہیں، فلاحی کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رفاعی کام کیے ہیں، لوگوں کی تکلیف کو دیکھ کر آپ کہاں اٹھتے تھے اور اس کے بعد ان کی مشکلات کو حل کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے. لیکن کیا آپ صرف ایک سماجی خدمتگار تھے؟ نہیں، آپ اس سے آگے بڑھ کر کچھ اور تھے. تو دنیا میں لوگ سیاسی کام کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ نظام حکومت تو ٹھیک ہے لیکن چلانے والے ٹھیک نہیں. دیانتدار لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آنی چاہیے، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. آپ نے حکومت بدلی کے نہیں بدلی، لیکن کیا آپ صرف ایک سیاسی خدمت کرنے والے شخصیت تھے؟ نہیں. آپ کا اسوہ میں بڑا جامع اسوہ نظر آتا ہے. بیک وقت مدرس بھی ہیں، معلم بھی ہیں، محقق بھی ہیں، مزکی بھی ہیں، تمام چیزیں آپ کی اجتماعی جد و جہد کے اندر شامل ہیں. لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا اسوہ صرف کوئی سماجی خدمت کا نہیں ہے، صرف کوئی تعلیمی کام کا نہیں ہے، صرف کوئی تزکیے والے کام کا نہیں ہے، آپ کا اسوہ انقلابی اسوہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز بدل دی، سارے کام کیے، تعلیمی کام بھی کیا، تزکیے کا کام بھی کیا، خدمت خلق کا کام بھی کیے، اصلاحی کام بھی کیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے بڑا کام کیا وہ یہ کیا کہ آپ نے اس معاشرے میں ایک انقلاب برپا کر دیا. اور انقلاب بھی ایسا کہ جو ہمہ گیر انقلاب، دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اتنے بڑی تبدیلی معاشرے میں پوری تاریخ میں آج تک نہیں آئی. دی مائیکل ہارٹ، اس کی گواہی پچھلی صدی کی بہت بڑی گواہی ہے. کرسچن ہے، مسلمان نہیں ہوا، 100 بڑے آدمی تاریخ انسانی سے چنے کہ جو انسانوں پر، ان کی سوچ پر، ان کی پوری اجتماعی زندگی پر اثر انداز ہوئے، اور پھر ان کی درجہ بندی کی، نمبر 1 پر کون ہے، نمبر 2 پر کون ہے، نمبر 3 پر کون ہے. ایک دشمن ہے، غیر مسلم ہے، آپ کو نبی نہیں مانتا. ہم تو آپ کو نبی مانتے ہیں، ہمارے نزدیک تو آپ سے بڑھ کر کوئی ہستی ہو ہی نہیں سکتی. بعد از خدا بزرگ کو قصہ مختصر، ایک غیر مسلم یہ کہہ رہا ہے کہ ٹاپ پر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کی وجہ بیان کرنی پڑے گی، میرے لوگ سوال کریں گے کہ تم نے کیوں مسلمانوں کے پروفٹ کو یہ مقام دیا. ہی از دا اونلی پرسن ان ہیومن ہسٹری ہو از سپریملی سکسیسفل آن بوتھ ریلیجس اینڈ سیکولر لیولس. فائدہ ہستی ہیں کہ جو روحانی اعتبار سے بھی عروج پر ہے اور جو سیاسی اعتبار سے بھی انتہائی برندی پر ہے. اتنی بڑی تبدیلی برپا کر دی، سیاست بدل دی، معیشت بدل دی، معاشرہ بدل دی، سیاست کے انداز بدل دیے. پہلے سیاست کیا تھی؟ اس زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے، ان کے شاندار محل اور شاندار لباس ہوتے تھے، بہت کم عوام میں آتے تھے، عوام ان کی شکل دیکھنے کے لیے ترستے تھے، کبھی کبھی باہر نکلتے تھے، نکلتے تھے تو کیا خاص شان ہوتی تھی، خاص قسم کی بگی، اس میں خاص قسم کے اعلی نسل کے گھوڑے، اور اس کے بعد مختلف قسم کے ساتھ چلنے والے، بڑی چمکتی ہوئی نئی نئی تلواروں کا ایک دستہ، اور خاص تیروں اندازوں کا ایک دستہ، نیزہ برداروں کا ایک دستہ آگے پیچھے چل رہا، پھر مور جل جلنے والے ساتھ چل رہے ہیں، طرح طرح کے مشروبات ساتھ لیے ہوئے ہیں، طرح طرح کے میوے ساتھ لیے ہوئے ہیں. عجیب بادشاہ کی شان ہے، عجیب اس کا تاج ہے، عجیب اس کا لباس ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کا یہ انداز بدل دیا، بادشاہت ختم کر دی. ایران کے لوگ اگر پوچھتے ہیں تمہارا بادشاہ کہاں ہے دور فاروقی میں، صحابہ کہتے ہیں ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہمارا امیر ہے. کہاں ہے؟ بیت المال کے کچھ اونٹ غائب ہو گئے تھے، ان کو ڈھونڈنے کے لیے ہمارے امیر صاحب نکلے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں کوڑا ہے، جا کے دیکھ لو کوئی نظر آ جائے. جا کر دیکھا تو تھک گئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، تو اپنے کوڑے کو تکیہ بنا کر اور آرام فرما رہے ہیں. زمین پر عمر فاروق کے جن کے نام سے ایران کا بادشاہ کانپتا تھا, بڑے حیران ہوئے. اور کیا تبصرہ کیا ہے ایران کے ان نمائندوں نے, عمر تم انصاف کرتے ہو تمہیں کسی کا ڈر نہیں ہے, اس لیے اس طرح سے بالکل تنہا زمین پر لیٹے ہوئے. ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں اس لیے عوام میں نہیں آ سکتے, چھپتے پھرتے ہیں, آتے بھی تو بڑے پہروں کے ساتھ آتے ہیں. تو ایسا سربراہ مملکت ہے, نہ اس کا کوئی خاص گھر ہے, عام سا گھر ہے, اس کا لباس بھی بڑا سادہ سا ہے, اس کی غذا سب سے زیادہ سادہ ہے, سرکاری لنگر ہے, لوگ کھا رہے ہیں, خلیفہ نہیں کھا رہا ہے. ایک صحابی سمجھتے پتنی کو خاص چیز کھاتے ہوں گے کہ جو سب کے ساتھ نہیں کھاتے, تو کہتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا. عمر فاروق کہتے ہیں کہ نہیں, سب کے ساتھ کھا لو. نہیں نہیں میں آپ کے ساتھ کھاؤں. کہا ٹھیک ہے پھر آ جاؤ. جب گئے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سوکھے ٹکڑے ہیں, پانی میں بھگو کے نرم کی اور وہ کھا رہے ہیں. تو صحابی رو پڑے اور کہا کہ کیا اللہ کے رسول, اللہ نے کیا اعلی غذا اور نعمتیں کیا حرام کر دی ہیں, سب لوگ تو وہ کھا رہے ہیں اور آپ یہ سوکھے ٹکڑے کھا رہے ہیں. عمر کا جواب یہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مجھے نہیں معلوم کہ میرے دائرے حکومت میں لوگوں کو یہ بھی میسر ہے کہ نہیں ہے. عمر فاروق اللہ کو جا کر کیا جواب دے گا کہ تم خود تو مرغن غذائیں کھاتے رہے اور تمہارے ہی دار حکومت میں لوگ سوکھے ٹکڑوں کو ترستے رہے. یہ کیفیت پیدا کی گئی, عجیب سیاست کا انداز ہے. لوگ راتوں کو سو رہے ہیں, خلیفہ گشت کر رہے ہیں, لوگوں کے مسائل جاننے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنی پیٹھ پر لاد کر آٹے کے بورے مستحقین تک پہنچا رہے ہیں. یہ سارے واقعات ہیں کہ نہیں؟ گاندھی جی نے ایسے تو نہیں کہا تھا سن 36 میں اپنے وزیروں سے کہ میں تمہارے سامنے مثال رکھتا ہوں حکومت کے لیے عمر فاروق کی اور صدیق ابوبکر صدیق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن ان کو حکومت کے انداز کس نے سکھائے تھے؟ حضرت محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معیشت عجیب کیفیت ہے کہ زکوٰۃ دینے والے ڈھونڈ رہے ہیں کس کو زکوٰۃ دیں, زکوٰۃ دینے والے میں نہیں ڈھونڈے. لوگ اپنے لیے باعث شرم محسوس کرتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ میں اور صدقات پہ پڑھیں. ایسی ان کی ذہن سازی کی ہے کہ القاسم و حبیب اللہ, اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کمانے والا اللہ کا دوست ہے, میں کیوں کسی کا صدقہ دوں؟ یہ صدقہ تو لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے, یہ لوگوں کی محل ہے, یہ میں کیوں لوں؟ یہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے افضل ہے, تو میں کیوں مبذول بنوں, میں کیوں لوں؟ یہ سوچ پیدا کی کس نے؟ حضرت محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. زکوٰۃ کے ذریعے سے ویلفیئر, سود سٹے جوئے حرام خوری سب کا خاتمہ, معیشت کا نیا انداز, معاشرت کا نیا انداز, مخلوط محفلیں ختم ہو گئی, عورت کی ناموس کو تحفظ دیا ہے, وقار کے ساتھ گھر پر رہو, جیسے گھر سے باہر نکلو گے تمہارے ناموس کو خطرہ ہے, عزت دی ہے, گھر کی ملکہ بنایا ہے, قوم کا مستقبل عورت کے حوالے کیا ہے. معاشرے میں ہر انسان کو خواہ کسی رنگ کا ہو کسی نسل کا ہو ایک عزت دی ہے. حبشی غلاموں کو بڑے بڑے کشی سردار سید کہہ رہے ہیں, سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ. ہر انسان کی جان, ہر انسان کا مال, ہر انسان کی آبرو یکساں محترم ہے. گورے کو کالے پر, کالے کو گورے پر, عربی کو اجمی پر, اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. یہ معاشرت قائم کیے کس نے؟ حضرت محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. جامع انقلاب, روس کا انقلاب ہے, صرف معیشت کے انداز بدلے. اور پہلے لوٹ مار کر رہے تھے بادشاہ, اور بعد میں لوٹ مار شروع کر دی کمیونسٹ پارٹی کے لیڈروں نے. عوام اسی طرح ڈھول ڈنگر ہے, ان کو جانور بنا دیا, سب کے ایک جیسے دڑبے ہیں اور سب کے لیے ایک ہی جیسی تنخواہیں ہیں اور سب کے لیے ایک ہی جیسا لباس ہے. صبح دڑبوں سے نکلو جا کے کام کرو, شام کو دڑبوں میں آ کے بند ہو جاؤ. جبری مساوات، فرانس کا انقلاب آیا، بادشاہت ختم ہو گئی، جمہوریت کی لعنت آ گئی. پہلے بقول ڈاکٹر سار احمد کے گندگی کی ٹوکری بادشاہ کے سر پہ رکھی تھی انسانی حاکمیت، اور ممبران اسمبلی دو سے ان کے سر پہ پھیلا دی ہے، وہی گندگی ماشا ماشا تولا تولا کر کے اور ارکان اسمبلی کے سروں پر ڈال دی. پہلے آپ بادشاہ کے غلام تھے، اب آپ ارکان اسمبلی کے غلام. 5 سال تک آپ نے اپنی قسمت ان کے حوالے کر دیے، جو مرضی قانون سازی کریں. لاکھ روپے خرچ کر کے الیکشن جیتے اور وہاں جا کے کروڑوں روپے بنائے، یہ دھندا چل رہا ہے. عوام اسی طرح سے ڈول ڈنگر ہے. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس. جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نہ کر، ابلیس کے وجہ شورا ہے، شیطان کہتا ہے. اقبال نے شیطان کی ترجمانی وہاں پر کی کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ ہم نے خود بادشاہ کو جمہوری لباس پہنا دیا. تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن، اندرو چنگیز سے تاریخ تک دیو استبداد جمہوری کباب میں پائے کو، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری؟ ایک دو ہے یہ، ایک لبادہ اوڑھ کے اور ناچ رہا ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ یہ کوئی آزادی کی نیلم پری ہے؟ واحد اگر کوئی انقلاب ہے ہماگیر اور جامع، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا برپا کرتا ہے. عقیدے بدل دیے، سوچے بدل دی، صبح بدل دی، شام بدل دی، رسومات بدل دی، عبادات کے طریقے بدل دیے، معاملات بدل دیے، ہر چیز بدل دی. جامع انقلاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور پھر برپا بھی کیا انقلاب ایک لائف اسپین میں، ورنہ عام طور پر انقلابی سوچ دینے والے مفکر اور ہوتے ہیں اور بالفعل انقلاب لانے والے اور ہوتے ہیں. مارکس نے اشتراکی سوچ دی، زندگی میں کسی گاؤں میں انقلاب برپا نہیں کر سکا. انقلاب آیا کہاں؟ روس میں، جہاں پر کبھی مارکس نے قدم تک نہیں رکھا. جرمنی میں رہا، انگلینڈ میں رہا، فرانس میں رہا، انقلاب آیا روس میں. واحد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ خود ایک انقلابی تصور پیش کیا، اور اس کے بعد ایک جدوجہد کا آغاز کیا، جدوجہد کے سارے مراحل طے کر کے اور انقلاب برپا کر کے دکھا دیا. فدا ہو امی وابی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہر اعتبار سے اسوہ اور جامع اسوہ اگر کوئی ہستی ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالی ہمیں آپ کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ کی پیروی کے حوالے سے، ایک ہے انفرادی زندگی میں آپ کی پیروی، وہ تو ہمیں فوری طور پر شروع کر دینی چاہیے جتنے بھی کر سکتے ہیں، اور ایک ہے اجتماعی حوالے سے پیروی. اس کے حوالے سے افسوس یہ ہے کہ اس کی طرف ذہن ہی نہیں. انفرادی اعتبار سے آپ کو پھر بھی آئے لوگ نظر آ جائیں گے کہ جو اپنے معمولات پہ سنت پر عمل کرتے ہیں، اور خوش نصیب ہیں، اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق دے. تبلیغی جماعت کا بہت بڑا اس کے حوالے سے کنٹریبیوشن ہے کہ انفرادی اعتبار سے سنتوں پر عمل، اس کی طرف اس جماعت نے لوگوں کو دعوت کیا. آپ ایک چلہ لگا لیں تو اس کے بعد کھانے پینے کے حوالے سے کیا سنت طریقہ ہے، سونے کے حوالے سے کیا سنت طریقہ ہے، مسواک کی سنت ہے، اور چہرہ سنت کے مطابق ہو جاتا ہے، لباس تراش تراش. اللہ کا شکر ہے کہ اس کی طرف رغبت ہے، ہے کم زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہے. لیکن اجتماعی اعتبار سے جو آپ کی سنت ہے اس کی طرف اکثر و بیشتر ذہن نہیں ہے، بہت بڑی محرومی ہے. اجتماعی اعتبار سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج کئی ربیع الاول کے مہینے ہم پر گزر چکے ہیں، اور ہر مہینے میں کتنی محفلیں منعقد ہوتی ہیں جس میں اللہ کے رسول کی شان میں ہم خطابات بھی کرتے ہیں، نعتیں بھی پڑھتے ہیں، آپ پر درود کے نذرانے بھی بھیجتے ہیں. لیکن اجتماعی اعتبار سے آج ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. بستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مدح ہر جذر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے۔ اور اے خاصا خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج حجیب الغربا ہے۔ عباد سبا کملی والے سے جا کر یوں پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے، دی بھی گیا دنیا بھی گئی۔ اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام نے کتنی قربانیاں دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ عادلانہ نظام خالق کیا تھا، انقلاب برپا کیا تھا، لیکن آج دنیا میں کسی ایک علاقے میں بھی وہ عادلانہ نظام موجود ہے؟ نہیں۔ ہمارے لیے دور بننے کا مقام ہے کہ نہیں، ذلت کا مقام۔ انفرادی اعتبار سے عمل ہو رہا ہے، اجتماعی اعتبار سے گفتگو تک نہیں ہوتی، اجتماعی اعتبار سے یہ باتیں جاری نہیں ہوتی، اور بلکہ جوہلا وہ تو اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار میلوں کی صورت میں، جشن کی صورت میں، ہلے گلے کی صورت میں وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسے کچھ لوگ ہیں جو انہیں اس کی پٹیاں پڑھاتے ہیں کہ ایسے کرنا چاہیے۔ خود سوچیے، اگر اللہ کے رسول آ جائے، کیا وہ پسند کریں گے کہ ہم ان کی محبت میں جلوس نکال کر روڈ بلاک کر دیں اور لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے؟ کیا وہ پسند کریں گے؟ آپ کسی بھی پوچھئے، ہرگز نہیں۔ لیکن مذہبی اعتبارات سے جلوس نکالنا، مذہبی اعتبار سے غیر سنجیدہ قسم کی حرکتیں کرنا، یہ اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والے کام ہیں۔ جو اصل کام کرنا تھا وہ کرتے رہے، اللہ کے رسول نے اس کی پیشنگوئی کر دی تھی۔ مسلم شریف کی حدیث کہ اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے ان کے ساتھ کچھ حواری اور صحابی ہوتے تھے، جو نبی کہتے تھے وہ کرتے تھے اور ان کی سنت کو مضبوطی سے پکڑتے تھے۔ بعد میں ایسے ناخلف لوگ آ گئے، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، قول و فعل کا تضاد، اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم ہی نہیں دیا گیا۔ جشن منانا، جھنڈیاں لگانا، چراغاں کرنا، کہیں اس کی کوئی دلیل ہے؟ کہیں اس کا کوئی حکم ہے؟ اللہ کے رسول کی محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کو ہمیں غلط رخ کے اوپر ڈال دیا۔ اللہ کے رسول کی دنیا میں آمد بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے لیے بہت بڑا احسان ہے، جس پہ شکر کرنا چاہیے، لیکن جو ہم نے اللہ کے رسول کی تعلیمات کے ساتھ کیا ہے، آپ کے دین کے ساتھ کیا، اس کے حوالے سے ہمارا کوئی منہ نہیں ہے کہ ہم کو جشن منائیں۔ علامہ اقبال کی ایک نظم ہے، رسالت میں آپ، حضور رسالت میں آپ کے دربار میں، غالباً اس قسم کا عنوان ہے اس کا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں لے گئے، آپ کے دربار میں لے گئے، جا کر اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، ہزاروں لالاؤ گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کے جس میں ہو خوب وہ کلی نہیں ملتی، مگر میں نظر کو ایک آپ گینا لایا، آپ گینے سے مراد وہ آنکھ کے جس میں آنسو ہیں جو رو رہی ہے، مگر میں نظر کو ایک آپ جینا لایا، جو شے اس میں ہے وہ جنت میں بھی نہیں ملتی، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، ترابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ اس وقت سانح ہوا تھا ترابلس میں، مسلمان بڑے پیمانے پر اٹلی کی فوجوں کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے، لیکن آج لاکھوں افراد مسلمان امریکی جاہلیت اور بربریت کا شکار ہوئے ہیں، عراق میں، افغانستان میں، کشمیر میں کتنے مسلمانوں کا خون ہوا ہے اور ہو رہا ہے، فلسطینیوں کا کتنا قتل عام ہو رہا ہے۔ ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم اپنے مسلمانوں کے خون پر جشن منائیں؟ لیکن یہ ہے کہ ایک عجیب رخ پر ہم جا رہے ہیں۔ تو جو رونا ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کی اجتماعی سنت ہے، اجتماعی آپ کا اسوہ ہے، آج اس سے سب پہ نظر ہے، انفرادی اعتبار سے پھر بھی کچھ اہتمام ہے، بہت تھوڑے پیمانے پر، لیکن اجتماعی اعتبار سے ہمیں رونا چاہیے، ہمارے اندر احساس زیاں پیدا ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے رسول دین لائے تھے اور جس دین کو آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے بڑی قربانیاں دے کر غالب کیا تھا، وہ دین بڑے طویل عرصے سے دنیا میں مغلوب ہے. اب وہ دین غالب کیسے ہوگا؟ اس کے لیے اسوہ کون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے دین کیسے غالب کیا؟ آپ نے جو احساس زیاں کسی درجے میں ہم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے بڑا احساس زیاں زیادہ مؤثر انداز سے قرآن کے ذریعے سے اللہ کے رسول نے لوگوں میں پیدا کیا، دعوت دی، لوگوں کو جھنجھوڑا، خواب غفلت سے نکالا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دیا، لوگ قرآن مجید سنتے تھے اور ایک دم حیران ہوتے تھے. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، سوال کرتے تھے کیسا کلام ہے، کس بات کی خبر دے رہا ہے، بڑی عظیم بات کی خبر دے رہا ہے. عن النبأ العظیم، جو بیدار ہوا اس دعوت کے ذریعے سے آپ نے ان کو جمع کیا، ان کی تربیت کی، تربیت کے کئی گوشے تھے، ان کو نظم کا حور بنایا، ایک حکم پر کھڑے ہونا ہے، ایک حکم پر بیٹھنا ہے، وسماؤ بات ہی ہو، سنو اطاعت کرو، ان کے اندر تنظیم پیدا کی، مشورہ دو اور مشورہ دینے کے بعد تمہارا کام ختم ہو گیا. امیر فیصلہ کثرت رائے سے نہیں کرے گا، امیر افراد کو نہیں گنے گا، امیر افراد کو تولے گا، امیر فیصلہ کرے گا. مشورہ دو اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ امیر کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امیر جو فیصلہ کر لے، اب اس فیصلے کے اوپر عمل کرو. ہاں اگر تمہارے علم کے مطابق فیصلہ قرآن و سنت سے ٹکرا رہا ہے تو پھر بات نہیں مانی جائے گی، لیکن اگر فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، تمہاری رائے کے خلاف ہے، تو کوئی بات نہیں، میں کوئی عقل کل نہیں ہوں کہ میری رائے مانی جائے. ڈسپلن سکھائے، ان کی تربیت کی، ان کے دل میں سے دنیا کی محبت کو خرش خرش کے نکالا، آخرت کا طلبگار بنایا. قرآن اتنا اندر اتارا، اتنا اندر اتارا کہ قرآن کا شاید ہی وہ صفحہ ہو کہ جس میں دنیا کی مذمت اور آخرت کی بڑائی نہ بیان کی گئی. یہ قرآن شفاء لما فی الصدور. اب وہ صحابہ اکرام ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، آخرت کے لیے اپنی جان دینے کو بہت بڑا اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے. پوچھا خالد بن ولید سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر نے کہ تمہاری کامیابیوں کی وجہ کیا ہے؟ جواب دیا کہ تمہیں جتنی محبت زندگی سے ہے، ہمیں اس سے زیادہ محبت شہادت سے. ڈسپلن پیدا کیا، اللہ کی محبت پیدا کی، آخرت کی فکر پیدا کی، اللہ کے دین کے لیے سب کچھ لٹانے کا جذبہ پیدا کیا. پورے مکی دور میں یہ دعوت، تربیت، تنظیم، یہ کام ہوتا رہا. اور اس دوران سب سے کڑا حکم یہ دیا کہ تم نے برائی کے جواب میں خاموش نہیں رہنا، بلکہ تم نے برائی کا جواب اچھائی سے دینا. آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، ذرا آزما کے دیکھیے. کوئی شخص آپ کو گالی دے تو بہت مشکل ہے کہ آپ اس پر صبر کر جائیں. ہم فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں، فوراً جواب دیتے ہیں، کہا کہ بھائی جواب نہیں دینا، بلکہ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن، نیکی بدی برابر نہیں ہوتے، برائی کا جواب اچھائی سے دو، جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا دوست بن جائے گا. اپنی تعداد بڑھانی ہے، اپنے اعلی اخلاق کا نمونہ پیش کر دو. پورا مکی دور گزرا ہے ایک جماعت کی تیاری، جماعت تیار ہوئی مکی دور میں، ایک نیوکلیس قائم ہو گیا. بعد میں پھر اس نیوکلیس کو دیکھ کر وَتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، بہت سارے لوگ پیروی کے لیے بعد میں آئے، ساتھ دیا، لیکن پہلے اہم کام ہے جماعت تیار کرنا. آج ہمارے پاس سادہ لوگ عمران صاحب سے امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے ذریعے سے کوئی تبدیلی آ جائے گی. تبدیلی آئے گی صرف اللہ کے رسول کے دیے ہوئے طریقے سے، اور کوئی طریقہ نہیں. جذبہ اچھا ہو، نیت اچھی ہو، لیکن اللہ کے رسول نے پہلے ایک جماعت تیار کی، اس جماعت کی تربیت کی ہے، اس جماعت کو ایک نمونہ بنایا. ہماری کیفیت تو یہ ہے کہ ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ پردے کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے، عورتوں کے لباس کے حوالے سے، وہ جواب دیتے ہیں کہ اسلام نے اس کے حوالے سے کوئی پابندی نہیں لگائی. جب ہم نے ان کے نائب صدر سے سوال کیا کہ یہ کیا بات ہوئی، اسلام تو لباس کے حوالے سے پابندیاں لگاتا ہے، کہتے ہیں ابھی ہم ان ایشوز کو چھیڑنا نہیں چاہتے، سارے ایشوز ابھی چھیڑ دیے تو پھر لوگ ساتھ نہیں آئیں گے. مسنون طریقہ یہ نہیں ہے، آپ جب بھی ایشوز کو پھر چھیڑیں گے تو وہ لوگ بھاگ جائیں گے. آپ پہلے دن سے ہی ان کی تربیت کریں کہ بھائی یہ ہے اسلام کی تعلیمات، جس میں پردہ بھی ہے، جس نے ماننا ہے مانے، نہیں ماننا تو نہیں مانے. قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تاکہ جو بھی آئے سوچ سمجھ کر آئے. سنت یہی ہے، اللہ کے رسول نے یہی کیا، اس میں دیر لگے گی لیکن یہ ہے کہ جو آئے گا سوچ سمجھ کر آئے گا. جماعت اختیار ہو جائے مضبوط، مکی دور میں جماعت تیار ہوئی، مدنی دور میں اب اس جماعت کو پھر باطل کے ساتھ ٹکرایا اور باطل کے ساتھ پنجہ آزمائی کی. کیونکہ جماعت صحیح خطوط پہ تیار ہوئی تھی، ڈسپلن کی فوکر تھی، میدان جنگ میں بھی لسن اینڈ اوبے کے اصول پر عمل کر رہی تھی، شہادت کے لیے بے چین تھی، اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار تھی. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی دی. ایک احد کا مارکا ایک استثناء ہے، وہاں ڈسپلن کی ایک تھوڑی سی خلاف ورزی ہوئی اور اللہ نے اس پر اس قدر ڈانٹا ہے کہ بدر کا ذکر قرآن پاک میں بہت تھوڑا سا ہے، فتح مکہ کا ذکر نہ ہونے کے برابر ہے. احد کے مارکے پر پورے چھ رکوع ہیں سورہ آل عمران کے، اور اچھی خاصی سرزنش کی ہے تاکہ آئندہ یہ کمزوری سامنے نہ آئے. اس طریقے پر تربیت کی اور اس کے بعد اللہ نے کامیابی دی. ڈاکٹر سار احمد صاحب کی بہت عمدہ کتاب، سیرت کے موضوع پر انوکھی کتاب، منہج انقلاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول کا انقلاب لانے کا طریقہ کار کیا تھا. وہ کتاب ذرا ضخیم ہے لیکن ہمیں پڑھنی چاہیے. اللہ کے رسول سے پیار ہے کہ نہیں ہے، تو پھر اللہ کے رسول کے طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ نہیں کرنی. اس کے لیے اپنے عشق رسول کا ثبوت دینا ہوگا، اللہ کے رسول کے پورے طریقے کار کو پڑھنا ہوگا. لیکن اگر وہ کتاب پڑھنی مشکل ہو تو ایک اس کا آسان ورژن بھی اللہ غری کے رحمت کرے ڈاکٹر صاحب کو کہ انہوں نے بیان کر دیا، رسول انقلاب کا طریق انقلاب، مختصر الفاظ میں، سادہ الفاظ میں وہ پورے کا پورا فلسفہ بیان کر دیا. میری تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ضرور پڑھیے اور اس کے بعد اس طریقے کار پر عمل کے لیے ہمت کیجئے، اٹھیے. جو کام نہیں ہو رہا وہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کے حوالے سے ایک سوچ پیدا ہوئی ہے، ورنہ پہلے یہ سوچ نہیں تھی. بڑی اہم محنت کی ہے اپنی تحریروں کے ذریعے سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، اشعار کے ذریعے سے فکر جی علامہ اقبال نے، پھر اپنی تقریروں کے ذریعے سے یہ سوچ پیدا کی ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، اور ڈاکٹر سار احمد رحمت اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیض دیا کہ ان کی تقریریں آڈیو ویڈیو کی صورت میں ریکارڈ ہو گئی، لہذا ہمارے ڈاکٹر سار آج بھی زندہ ہیں، ہم جب ان کا ویڈیو سن رہے ہوتے ہیں تو ان کی باتیں آج ہم پر اور زیادہ اثر کرتی کہ یہ اللہ کا بندہ کتنے اہم کام میں اپنی زندگی لگا کر چلا گیا، ان سے استفادہ کریں، اس بات کو عام کریں۔ عشق رسول، اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں میں ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن اس کا اظہار جس طریقے سے ہو رہا ہے وہ طریقہ غیر سنجیدہ ہے اکثر و بیشتر، جو کچھ بارہویں لیول کو ہوتا ہے اس کو صحیح رخ پر لانے کی ضرورت ہے۔ کون لے کر آئے گا؟ جن کو صحیح بات سمجھ میں آ جائے، یہی توانائی اگر صحیح رخ پر لگے تو ہمارا اس معاشرے پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ آج معاشرہ ظلم، جبر، استحصال کی آماجگاہ بن گیا ہے، کچھ لٹیرے ہیں جو ہمارے سروں پر سوار ہیں، ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، لیکن روز کے 40 لاکھ روپے ہمارا کثرِ صدارت اور ہمارا وزیر اعظم کا ہاؤس کھا جاتا ہے، روز کے 40 لاکھ روپے عیاشیاں لوٹ مار ہیں۔ اسی طریقے پر بعض ایسے ہمارے ادارے ہیں کہ ان پر کوئی قانون کی حکمرانی نہیں، جس کو چاہے اٹھا لے اور خود ہی جج بن کے ان کو سزائیں دے دیں، ظلم ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے؟ اگر مجرم ہے تو پیش کرو عدالت میں، ان کو پورا موقع دو صفائی کا، لیکن نہیں، 11 آدمیوں کو رہا کیا جاتا ہے اور پولیس دن دہاڑے ان کو حوالے کر دیتی ہے ایجنسیوں کے، ان میں سے بعد میں 4 کی لاشیں ملتی ہیں، شور شرابہ ہوتا ہے، سپریم کورٹ حکم دیتی ہے کہ باقی 7 کو پیش کرو۔ اب جس حالت میں ان کو پیش کیا ہے، ایک بوڑھی ماں جس کا ایک بچہ مار دیا گیا ہے، جب 2 بچوں کو دیکھتی ہے ان کی حالت تشدد ذرا، تو 2 دن بعد خود بھی مر جاتی ہے، اور جج صاحب کیا کرتے ہیں؟ جج صاحب ان ظالموں کو اللہ سے ڈرنے کا واعظ کرتے ہیں، اللہ سے ڈرو، خدا خوفی کرو، یہ جج صاحب کا کام نہیں ہے، یہ کام ہمارا ہے جو ممبر پر بیٹھتے ہیں، خطیب ہیں، جن کے پاس اختیار نہیں ہے وہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کے خوف کے حوالے سے ڈرائیں گے۔ جج صاحب کا کام یہ کہ اللہ نے اختیار دیا، فیصلہ کریں ظالموں کو کیسے کردار تک پہنچا، ایسا عبرت بنائیں کہ آئندہ کسی کی ضرورت نہ ہو کوئی حرکت کر سکے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ عدالت میں بھی بعض و نصیحت ہو رہی ہے، خطبے دیے جا رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اس ظلم کا ذمہ دار کون ہے؟ میں اور آپ ہیں ذمہ دار۔ ہم جانتے ہیں کہ عدل، عادلانہ نظام وہ کہاں ہے، لیکن اس عادلانہ نظام کو دنیا میں لانے کے لیے ہم بھی تیار نہیں۔ ڈاکٹر سار کی باتیں سنتے ہیں، سر ہلاتے ہیں کہ باتیں اس شخص نے صحیح کہیں، لیکن یہ کہ ڈاکٹر سار کا ساتھ دینے کو ہم تیار نہیں، یا تو یہ کہیں کہ غلط کہا ڈاکٹر سار، دین کے غلبے کی جد و جہد اور اس کے لیے کوئی جماعت بنانا اور اس کے لیے کوئی منظم کوشش کرنا اس کی ضرورت ہی نہیں، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، انفرادی اعتبار سے تو پر عمل کرو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، دین مکمل ہو گیا، یا تو کہیں کہ ایسا یہ تصور ہے، لیکن آپ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کے رسول کی سیرت اور سنت کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے موجود ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ جو باتیں کہتے ہیں فلاں مفتی صاحب تو نہیں کہتے، نہ وہ کوئی جماعت انہوں نے بنا رکھی ہے نہ ہوتا۔ میں نے ان سے کہا بھائی کہ نہ میں اتھارٹی ہوں نہ مفتی صاحب اتھارٹی ہے، اتھارٹی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی سیرت پڑھو، سنت پڑھو، ان کی پیروی کرنی، اس وقت وہ ہیں۔ کیا انہوں نے صرف کوئی تعلیمی ادارے بنا کر درس و تدریس ہی کی تھی یا کچھ اور بھی کیا تھا؟ ہمیں تو ان کی پیروی کرنی ہے، ایک حدیث بیان ہوتی ہے اس کا محدود مفہوم لے کر ہم بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر و مئت شہید، جس نے اس وقت میری سنت کو زندہ کیا جس وقت امت میں فساد ہوگا تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ ہم نے کہا کہ میں نے پانی پیا، پانی پینے کی چھ سنتوں پر عمل کیا اور مجھے 600 شہیدوں کا ثواب مل گیا۔ کھانا کھایا، کھانا کھانے کی 27 سنتیں ہیں، ان پر عمل کیا اور 2700 شہیدوں کا ثواب مل گیا۔ ایک گلاس پانی پی لیا، کھانا کھا لیا اور کئی شہیدوں کا ثواب دے دیا، کتنا آسان کام۔ حالانکہ اس حدیث کا اصل مفہوم یہ ہے کہ پوری سنت کو زندہ کرنا، جو اللہ کے رسول کی پوری سنت ہے، کہ انفرادی اعتبار سے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، اجتماعی اعتبارات سے اللہ کے احکامات پر کے نفاذ کے لیے اللہ کے رسول اور صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جد و جہد کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہمارے ماہانہ محفلیں یہاں پر کوئی برکت کے لیے صرف نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ان باتوں سے اللہ کی برکتیں بھی ملتی ہیں، ان محفلوں میں آنے سے اجر و ثواب بھی ملتا ہے، لیکن اصل وہ کام کرنا ہے جو ہمیں سکھا کر گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس دعوت کے ذریعے سے، اس تبلیغ کے ذریعے سے، اس واعظ کے ذریعے سے ایک جماعت تیار کرنی ہے، وہ جماعت کہ جو اللہ سے محبت کرنے والی ہو، جو آخرت کی طلبگار ہو اور جو دین کے غلبے کے لیے تن بندھن لگانے کے لیے بے چین ہو، شہادت کی آرزو جن کے دلوں میں مچل رہی ہو، انتظار کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے کہ اتنی قوت ہو کہ ہم نظام باطل کو چیلنج کر سکیں، یہ کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر کسی اور طریقے سے، شارٹ کٹ سے کوئی تبدیلی آ بھی جائے تو کبھی پائیدار نہیں ہوتی، پائیدار وہی تبدیلی ہوتی ہے جس کے پیچھے ایک منظم جماعت ہو، وہ جماعت گلی میں، کوچوں میں، محلوں میں اس پورے کے پورے تبدیلی کے نظام کی نگرانی کر رہی ہوتی ہے۔ ہمارے ایسے لوگ بھی ہیں کہتے ہیں کہ اگر آدمی کے 50-60 افسر کو اگر ہم نے کنونس کر لیا وہ انقلاب لے آئیں گے، تو اگر 50-60 افسر انقلاب لے آئیں گے تو 100 افسر بعد میں اس انقلاب کا توڑ بھی کر دیں گے۔ تو اس طریقے پر کام نہیں ہوتا، کام کرنے کے لیے ایک منظم جماعت کی ضرورت ہے، جس انقلاب کے پیچھے جماعت ہوتی ہے وہ انقلاب پائیدار ہوتا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ تو آج میں آپ سے دو گزارشات کرنا چاہوں گا، تمام بھائیوں سے بھی، تمام بہنوں سے، کہ رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب پڑھیے، اللہ توفیق دے تو اس سے آگے بڑھ کر منہج انقلاب نبی پڑھیے، اور اگر دل گواہی دے کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت یہ ہے، اصل ان کا طریقہ کار یہ ہے اور یہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو پھر اس پر عمل کے لیے تیار ہو جائیے۔ اس کے لیے آپ کو اجتماعی زندگی اختیار کرنی پڑے گی۔ اللہ کے رسول کا ارشاد لا اسلام الا بالجماعت، بغیر جماعت کے اسلام پر عمل ممکن ہے ہی نہیں، ولا جماعت الا بالعمارہ، اور جماعت ہے ہی نہیں بغیر عمارت کے، جس جماعت کا کوئی امیر نہ ہو وہ جماعت ہی نہیں، ولا عمارہ الا بالطاعۃ، اور عمارت ہے ہی نہیں جب تک امیر کی اطاعت نہ کی جائے۔ عمر فاروق اس حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی۔ تو جب تک ہم غلبہ دین کی جد و جہود کے لیے کسی جماعت میں شامل نہیں ہوتے، ہمارا اسلام ناقص ہے، ہمارا اسلام مکمل نہیں۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ ایک مسلمان آج انفرادی طور پر کچھ عمل کر کے مطمئن ہے کہ میں نے اپنے دین کی ذمہ داری پوری کر دی۔ ہمارا دین پر عمل ناقص ہے جب تک کہ ہم انفرادی اعتبار سے شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں، اور اجتماعی اعتبارات سے شریعت کے نفاذ کے لیے، دین کے غلبے کے لیے ایک جماعت کی شکل اختیار کر کے منظم جد و جہد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين والمسلمات. جزاكم الله.